إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر قابل صد احترام علماء کرام اور معزز حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کبرو شہر میں یہ پہلا پروگرام منعقد ہو رہا ہے اور جس کی عظیم و شان کامیابی پر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس پروگرام کو جو مقاصد پیش نظر ہیں وہ عطا فرما دے. مقصد یہی ہے کہ حق سنا جائے، حق سمجھا جائے. اس خطۂ ارضی پر صرف اہل الحدیث وہ جماعت ہے جس کی دعوت ہر قسم کے تعصب سے پاک ہے، جس کی دعوت کسی شیخ کی طرف نہیں ہے، کسی پیر و مرشد کی طرف نہیں ہے، اور نہ ہی کسی استاد کی طرف ہے، نہ کسی امام کی طرف ہے. اس جماعت کی دعوت صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور یہ دعوت بالکل اخلاص پر قائم ہوتی ہے اور ہر قسم کے تعصب سے پاک ہوتی ہے. ہمارے نزدیک ایک ہی شخصیت ہے جو ہر حال میں واجب الاتباع ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک ہی جماعت ہے جس جماعت کا ہم نے ہمیشہ دفاع کرنا ہے، اور وہ جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے. صحابہ کرام کا درہ امتیاز کیا تھا؟ وہ وحی الہی کے تابع تھے. آج جو جماعت یا جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحی کا تابع ہے بالکل خالص، وہ صحابہ کی جماعت کا تسلسل ہے، اسی جماعت کا حصہ ہے، کیونکہ منہج ایک ہے. اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے 73 فرقوں کی نشاندہی فرمائی، 73 فرقوں کی پیش گوئی فرمائی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور یہ فرمایا کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، پوچھا گیا وہ ایک کون ہے؟ فرمایا کہ ہم ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو صحابہ کرام ان کا اجتماع دنیا کے لیے حجت ہے، اور یہی وہ جماعت ہے جو حق پر تھی، اور اسی جماعت کا دفاع ہم پر فرض ہے. اور جو شخص یا جماعت اسی منہج کی حامل ہوگی وہ حق پر ہوگی. یہ حقانیت کا معیار ہے. تو اللہ رب العزت اس دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہر قسم کے تعصبات سے پاک ہے. راستے میں تیاری ذہن کرتے آتے ہیں تو ذہن میں کوئی مضمون اور تھا، مگر نور احمد لاشاری صاحب نے یہ ذمہ داری لگائی کہ میں جو کانفرنس کا عنوان ہے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، اسی حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں. تو اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو ہمارا اشتہار آپ نے دیکھا اور جو ہماری کانفرنس کا عنوان ہے، جو ہماری نبی علیہ السلام سے محبت کا مظہر ہے، مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. مقام رسول سب بیان کرتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں، احد الحدیث بھی بیان کرتے ہیں. ہم میں اوروں میں کیا فرق؟ مقام رسول بیان کرنے میں ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق؟ میرا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ایک احد الحدیث بیان کر سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. میرے اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے اور آپ کی شان کیا ہے. اگر دنیا کے سارے انسان جمع ہو جائیں، جن بھی جمع ہو جائیں، اور سارے علماء، محدثین، فقہا، شعراء، ادباء، بلاغا، فصحا سب اکٹھے ہو جائیں اور جمع ہو کر اللہ کے پیغمبر کا مقام بیان کریں، تو آپ بتائیے کہ کیا یہ سب مل کر نبی علیہ السلام کا وہ مقام بیان کر سکتے ہیں جو اللہ بیان کرے گا، جو اللہ نے بیان کر دیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ فرق ہے. ہم اپنے پیارے پیغمبر کا مقام اور آپ کی شان وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور دوسرے اس میں بہت سے افسانے اور بہت سی ایسی باتیں جو پیغمبر علیہ السلام کی شایان شان نہیں ہیں، جو عقیدے کے خلاف ہیں، توحید کے خلاف ہیں، دینی غیرت کے خلاف ہیں، اس سب کو نبی علیہ السلام کی شان اور آپ کے مقام کے تناظر میں پیش کرتے ہیں. تو آپ کا مقام کیا ہے اور آپ کی شان کیا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو آپ کا مقام اللہ پاک نے بیان کر دیا، دنیا کی کوئی طاقت ویسا بیان نہیں کر سکتی، لہذا ہم آپ کا وہی مقام بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا، یعنی قرآن و حدیث اللہ تعالیٰ کی وحی، قرآن بھی اس کی وحی ہے اور حدیث بھی اس کی وحی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، وحی الہی. یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے. ہم اپنے پیارے پیغمبر کا مقام وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا، اور اس مقام اور شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. میں کہتا ہوں کہ دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں تو
تو ویسا مقام بیان نہیں کر سکتے جیسا اللہ نے بیان کر دیا. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. سنن دارمی میں یہ روایت تھی. نبی علیہ السلام کے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک دن نبی علیہ السلام سے ایک عجیب سوال کیا، کیف علمت بانک نبی حتی استیقنت؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسے علم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی؟ کیسے علم ہوا؟ حتی استیقنت، حتیٰ کہ آپ نے یقین کر لیا. آپ کو اپنی نبوت کا، اپنے نبی ہونے کا کیسے علم ہوا اور کیسے یقین ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب ذکر کیا، اور نبی کی خواب بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے. نبی کا سونا بھی اللہ کی وحی، خواب بھی اللہ کی وحی. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نبی جو کام کرے وہ بھی اللہ کی وحی، جو بات کہے وہ بھی اللہ کی وحی، جو خواب دیکھے وہ بھی اللہ کی وحی. اور ہمارا نبی اگر کوئی کام دیکھ کر خاموش رہے وہ بھی اللہ کی وحی. میرے نبی کا بولنا بھی حجت ہے، خاموشی بھی حجت ہے، ہر ہر عمل حجت ہے، سونا بھی حجت ہے، جاگنا بھی حجت ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، جب میں سوتا ہوں تو تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے، تاکہ اگر خواب میں اللہ تعالی کوئی چیز بتائے تو دل اس کو ضبط کر لے، محفوظ کر لے. وہ نبی جس کی نیند اور خواب کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آج دنیا کے بہت سے لوگ اپنی خوابیں ذکر کرتے ہیں اور اپنی خوابوں سے نئی نئی چیزیں اور نئی نئی باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی خوابوں کو ایک حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں. یہ نبی کا مقابلہ نہیں، کسی کا خواب دلیل نہیں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. ہمارے ایک دوست ہیں اجمان میں رہتے ہیں، کچھ عرصہ قبل اللہ تعالیٰ نے انہیں فہم حق کی توفیق دی، اہل حدیث ہوئے، داڑھی اپنی بڑھا دی جو ماشاءاللہ ناف تک پہنچی. ان کے بڑے بھائی بڑے پریشان کہ اہل حدیث کیوں ہو گئے. جب وہ ایک بار اجمان سے کراچی پہنچے تو کہا چلو ہمارے ایک پیر صاحب ہیں، ایک امام صاحب ہیں، ان کے پاس تمہیں لے جاؤں، وہ تمہیں سمجھائیں گے تاکہ تم پر کوئی اثر ہو. لے گئے، جا کر مدعا ذکر کیا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور یہ اہل حدیث ہوگی، اسے سمجھائیے. اب اس کا جواب سنیے کہ سمجھاؤں گا تو بعد میں، پہلے جاؤ اپنی داڑھی کو چھوٹا کر کے اور اپنا خط بنا کر رہو، سیٹنگ کر کے آؤ. کیوں؟ آگے اس کی بات سنو کہ میں نے 3 بار نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، آپ کی داڑھی کٹی ہوئی تھی اور آپ کا خط بنا ہوا تھا. پیارے پیغمبر کا کیا فرمان ہے؟ اوف اللحا، داڑھیوں کو پورا کرو. اوف اللحا، داڑھیوں کو معاف کر دو، چھوڑ دو. اور یہ اپنا خواب نبی علیہ السلام کے فرامین کے مقابلے میں پیش کر دو، نبی علیہ السلام کی احادیث کے مقابلے میں اپنا خواب پیش کر. یہ کوئی دین ہے؟ یہ کون سا ذوق ہے؟ یہ کون سا پیغمبر علیہ السلام سے اظہار محبت ہے؟ تو الغرض یہ ایک جملہ معترضہ تھا. ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسے علم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ نے یقین بھی کر لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کا ذکر کیا. اتانی ملکانی، 2 فرشتے میری طرف آئے. وقع احدہما علی الارض والآخر بین السماء والارض، ایک فرشتہ زمین پر میرے پاس آ گیا اور دوسرا فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان رک گیا، ٹھہر گیا. جو فرشتہ اوپر تھا اس نے نیچے والے فرشتے سے پوچھا، اہوا ہوا، کیا یہ شخصیت وہی ہے جس شخصیت کی طرف اللہ نے ہمیں بھیجا ہے؟ یہ وہی شخصیت ہے تاکہ اپنا کام شروع کرے؟ اس نے کہا جی ہاں، یہ وہی شخصیت ہے. کہا کہ چلو اپنا کام شروع کرو. کام شروع کر دیا. کیا کام؟ اس شخصیت کو تولو، اس کا وزن کرو. ذنہ میں راجو ہیں، اس کو تولو ایک شخص کے ساتھ، ایک بندے کے ساتھ. جو فرشتہ اوپر تھا اس کے ہاتھ میں میزان ہے، ترازو. اس نے ایک پلڑے میں امام الانبیاء کو ڈالا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دوسرے میں ایک شخص کو، ایک بندے کو. فرمایا کہ فابودین تو میں راجو نہیں، مجھے ایک شخص کے ساتھ تولا گیا، فوزن تو میرا وزن بھاری نکلا، میرا وزن بھاری نکلا. اس نے کہا کہ دن ہو میرا جو نہیں، اس کو دو کے ساتھ تولا، تولا گیا. فرجحتہما، میرا وزن پھر بھی بھاری نکلا. کہا کہ زن ہو میں عشر، اس کو دس کے ساتھ تولو، تولا گیا. فرجحتہما، میرا وزن پھر بھی بھاری نکلا. دن ہو میں مئات، سو کے ساتھ تولو، تولا گیا. فرجحتہما، میرا وزن پھر بھی بھاری نکلا. تب اس فرشتے نے کہا کہ تم نے ایک اور دو اور دس اور سو کے ساتھ اس شخصیت کو تول کر دیکھ لیا اور اس کا وزن ہمیشہ بھاری رہا. لو وزنتہ بامتی لرجحہا، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، دوسرے پلڑے میں پوری کائنات ہو، تو اللہ کے پیغمبر کا پلڑا سب سے بھاری رہے گا. اس کا کیا معنی؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہت ہی بھاری بھرکم باعتبار وزن شخصیت تھے؟ نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن، آپ کا عمل، آپ کے اخلاق، آپ کا عقیدہ، آپ کا منہج، آپ کی توحید ایک طرف ہو اور پوری کائنات کا عقیدہ، پوری کائنات کے عمل، پوری کائنات کے خلق ایک طرف ہو، یہ سب جمع ہو کر مل کر اللہ کے پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سب سے اعلی عمل، منہج اور عقیدہ آپ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. یعنی پوری کائنات مل کر اللہ کے پیغمبر کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی جو مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو عطا فرما دیا. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مقام ہے، جو بھی آپ کی شان ہے، اس مقام اور شان کی اساس پر غور کرنا پڑے گا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی منہج، اسی عقیدے، اسی عمل اور خلق کے پیروکار بنیں. یہ سب سے بہتری کا راستہ ہے اور سب سے زیادہ عظمت کا راستہ ہے، اور اس بہتری اور عظمت کی ہم کو تلاش ہے. تو ہم بھی اپنے پیارے پیغمبر کے عقیدے، آپ کے منہج، آپ کے مشن، آپ کے عمل اور آپ کے خلق کی اطاعت کرنے والے، پیروی کرنے والے اور اتباع کرنے والے بن جائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، کوئی دنیا کی طاقت اس مقام اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جمع ہو کر بھی، اکٹھے ہو کر بھی اس شان اور مقام تک نہیں پہنچ سکتی. آپ کا شان اللہ تعالی نے بیان فرمایا، جو آیت کریمہ آپ نے سنی سورہ بقرہ کی، اس پر غور کرو کہ اللہ کے پیغمبر کا شان کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کا مقام کیا ہے، اور اس مقام کو کون اپنانے کی کوشش کرتا ہے، کس کے عقیدے میں اور کس کے منہج میں اس مقام کا تحفظ اور اس مقام کی اتباع پنہا ہے. میں غور کی دعوت دوں گا. اللہ پاک کا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجیے، دنیا کو بتا دیجیے، اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو، اللہ کی محبت، اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اللہ کی محبت سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں داخل ہو چکے، جہنمی جہنم میں داخل ہو چکے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی اہل جنت پر مطلع ہوگا، اہل جنت کو خطاب فرمائے گا اور ان سے پوچھے گا، تمہیں کچھ اور چاہیے؟ کوئی کمی؟ میں عطا کر دوں؟ جنتی کہیں گے، الم تدخلنا الجنہ وتبیض وجوہنا، یا اللہ تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، جنت کا داخلہ عطا فرما دیا، جنت کی نعمتیں، یہ حور و قصور غلمان اور یہ پھل اور یہ پرندے اور یہ گوشت، ہر چیز میسر ہے، کوئی کمی نظر نہیں آتی. تب اللہ پاک فرمائے گا، ایک کمی باقی ہے، آج میں اس کا اعلان کرنے والا ہوں. جنتی سرابا اشتیاق ہے کہ بھلا وہ کیا کمی ہے، یعنی جنت مل جانے کے بعد اور جنت کی نعمتیں میسر آ جانے کے بعد وہ کون سی کمی باقی. اللہ پاک اعلان فرمائے گا کہ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا. میرا اعلان یہ ہے کہ آج کے بعد میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اللہ کی محبت اور اس کی رضا کتنا قیمتی اثاثہ ہے. آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ اب میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا، تم میری محبتوں کے مستحق ہو اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں. اسی لیے تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم ایک رات بستر پہ سو رہے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے پیغمبر کے ساتھ سو رہی ہیں، کمرے میں تاریکی ہے، عائشہ صدیقہ کی آنکھ کھل گئی، فرماتی ہے کہ استقبلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ کھلی، میں نے بستر کو ٹٹولا تو میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں، بستر خالی پڑا ہوا. مجھے تشویش ہوئی، اللہ کے پیغمبر کہاں چلے گئے؟ میں اٹھی آپ کو تلاش کرنے کے لیے، کمرے میں اندھیرا، ہاتھوں سے ٹٹولتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہوں، اچانک میرے ہاتھ اللہ کے پیغمبر کی ایڑیوں پر پڑے، ایڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، مانا امام الانبیاء سجدے میں گرے ہوئے، رات کی تاریکی میں اپنی نیند چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور پیارے پیغمبر کی زبان پر کچھ دعائیہ کلمات ہیں، دعا کے الفاظ ہیں، میں نے اپنے کان اللہ کے پیغمبر کے قریب کیے کہ اس وقت اللہ کے پیغمبر کیا مانگ رہے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں پروردگار سے، کیا دعا ہو رہی ہے، کیا مناجات ہو رہی ہے، کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں. تو میرے کانوں نے کیا سنا؟ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں تجھے تیری محبتوں کے واسطے دیتا ہوں اور تیری رضا کے واسطے دیتا ہوں کہ تو مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا، یا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہونا، تیری ناراضگی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری محبت کا تجھے واسطہ، تیری رضا کا واسطہ. تو کتنا قیمتی اثاثہ ہے. اب یہ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ اے میرے پیغمبر، ان کو بتاؤ کہ یہ محبت چاہیے تمہیں، اللہ کی رضا چاہیے تمہیں، اللہ کا پیار چاہیے تمہیں. اور ایک بات اور سن لو، یہ دو ٹوک بات، یہاں کوئی دوسری چیز نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَن يدخل احدكم عمله الجنة الا برحمت اللہ، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل کر ہی نہیں سکتا. دن کو روزے رکھو، رات کو قیام کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، بڑے سے بڑے عمل کرو، مسجدیں بناؤ، یتیم خانے بناؤ، مدرسے بناؤ، تمہارے یہ سارے عمل مل کر بھی تمہیں جنت میں نہیں پہنچا سکتے. الا برحمت اللہ، جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو اور اس کی رضا نہ ہو، جب تک تمہیں اللہ کا پیار نہ مل جائے، اس وقت تک نہیں جا سکتے. صحابہ نے پوچھا، بلا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تعالی، کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ آپ بھی امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، قائد الانبیاء، آپ بھی نہیں جا سکتے؟ آپ کے عمل تو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مثال ہے اور آئیڈیل ہے، آپ بھی نہیں جا سکتے. فرمایا کہ ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، اس وقت تک میں بھی نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے. یہ میرے رب کی رحمت، اس کی رضا اور اس کی محبت کی قیمت ہے کہ تمہارے عمل تمہیں جنت میں پہنچا ہی نہیں سکتے. جب تک اس کی رضا نہ ہو، جب تک اس کی محبت نہ ہو اور اس کی رحمت میں حاصل نہ ہو، اتنی اس کی اہمیت. اب اس تناظر میں اس اعلان کو سنو کہ یہ محبت چاہتے ہو یا نہیں چاہتے، اللہ کی رحمت اور اس کی رضا چاہتے ہو یا نہیں. اگر نہیں چاہتے تو اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پھر جو مرضی کرتے ہو، جس کے چاہو دامن کو تھام لو. اگر تمہیں دنیا میں اپنے فرقے عزیز ہیں، اپنی چوتراہٹیں عزیز ہیں، اپنی برادریاں عزیز ہیں، اپنے آبا اجداد عزیز ہیں، جاؤ جو مرضی کرو، دنیا کی زندگی گزار جاؤ اپنی خواہشات کے مطابق. اور اگر تمہیں اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کا پیار چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اس کی رحمت چاہیے، تو اس کا اعلان ہو رہا ہے، وہ تقسیم ہو رہی ہے. غور سے سنو، فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے پیغمبر اعلان کر دو، اگر اللہ کی یہ رضا چاہیے، یہ محبت چاہیے اور یہ پیار چاہیے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ فاتبعونی، سب کو چھوڑ دو اور میری اتباع کرو، میری اتباع. یہ ہے اللہ کے پیغمبر کی شان، میرے پروردگار کی رضا، میرے پروردگار کی محبت کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے چوٹی کی نعمت ہے. اور اس رضا تک پہنچنے کے لیے ایک ہی شخصیت کا واسطہ ہے، ایک ہی شخصیت کی اساس اور بنیاد ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقام کسی اور کا ہے؟ یہ شان کسی اور کی ہے؟ کوئی برادری، کوئی باپ دادا، کوئی بڑا چھوٹا، کوئی پیر و مرشد اس میں شریک ہو سکتا ہے؟ یہ فرق ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے اس مقام میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور باقی لوگوں نے شراکتیں کھڑی کر کے اس مقام کو تہس نہس کر دیا. کیسی محبت ہے! اللہ کی رضا کی بات ہو رہی ہے، اس کے پیار اور اس کی محبت کی بات ہو رہی ہے، جو چوٹی کی نعمت اس کائنات کی، اور اس کو پانے کا ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع. اس منہ کو آپ کی طرف سیدھا کر لو، پھر دائیں طرف نہ جھانکو، بائیں طرف نہ جھانکو، جب بھی دیکھو اللہ کے پیغمبر کو دیکھو، جب بھی سنو اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو سنو، جب بھی عمل کرو اللہ کے پیغمبر کے طریقے پر کرو. امام الانبیاء نے یہ پیغام اپنے ہر خطبے میں دیا، ہر اہم مقام پر دیا، اور بڑے شد و مد کے ساتھ دیا. حدیث میں آتا ہے آپ خطبہ شروع کرتے تو علا صوتہ آپ کی آواز اونچی ہو جاتی، بنتفقت اوزاجہ گلے کی رگیں پھول جاتی، اور وحمرت عیناہ اور آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، احمر وجہ چہرہ سرخ ہو جاتا، اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ کأنہ منذر جیش، گویا آپ دنیا والوں کو اپنے سامعین کو کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ لوگوں چکنے ہو جاؤ، لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، لشکر پہنچا کے پہنچا اپنا انتظام کر لو، جب لشکر قریب ہو اس کا حملہ قریب ہو تو ایک قائد ایک امیر کس انداز سے اپنی جماعت کو خطاب کرے گا، یہ انداز اللہ کے پیغمبر کا ہوتا تھا. اس انداز میں کیا خیر خواہی ہوتی تھی؟ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ انی لآخذ بحجرکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، جب میں وعظ کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تمہیں سمجھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ لاؤں، جہنم سے بچا کر لے آؤں، میری یہ خواہش ہوتی ہے. یہ آپ کا انداز. انما انا لکم بمنزلت الوالد، جب میں تمہیں سمجھاتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ تم میرے بیٹے ہو اور میں تم سب کا باپ ہوں، تمہارے سامنے ہر خیر و شر واضح کر دوں. یہ میرے پیارے پیغمبر کا اخلاص. اس انداز سے اپنا خطبہ شروع کرتے اور کیا فرماتے؟ اما بعد فان احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ لوگوں سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام قرآن پاک ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بہترین کے مقابلے میں سب سے بدترین کیا ہے؟ بشر الامور محدثاتها، اور اس سب سے بہترین کے مقابلے میں سب سے بدترین وہ چیز ہے جو نئی ہو، نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو. یہ مقام کو بیان کر سکتا ہے؟ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ طریقے بہت ہوں گے، عمل بہت ہوں گے، دنیا میں لاکھوں برادریاں ہیں، اربوں کھربوں اباؤجداد ہوں گے، مگر تم یہ بات نوٹ کر لو، ان سب کے طریقے ہوں گے، مگر تم یہ بات نوٹ کر لو کہ سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. کبھی یہ مقام آپ نے سنا؟ کل ایک کیسے سن رہا تھا، وہ اللہ کے پیغمبر کا ذکر کیسے کر رہا ہے، کالی زلفیں مستانی آنکھیں، کالی زلفیں مستانی آنکھیں، یہ پیغمبر کا مقام ہے. اللہ اکبر. اس انداز سے تو شعرا اپنے محبوبوں اور معشوقوں کا ذکر کرتے ہیں. یہ پیغمبر سے محبت کی دلیل ہے. کیا پیغمبر علیہ السلام دنیا کے سامنے اپنی زلفوں کا ذکر کرنے آئے تھے، اپنی آنکھوں کا ذکر کرنے آئے تھے، یا اپنے چہرے کا ذکر کرنے آئے تھے؟ کیا قرآن نے پوری دعوت میں کہیں اللہ کے پیغمبر کی پیدائش کا ذکر کیا، یا اللہ کے پیغمبر کی زلفوں کا ذکر کیا، یا اللہ کے پیغمبر کے رخساروں کا ذکر کیا؟ ہرگز نہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. کتنا اخلاص کی بات ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. معنی کیا ہے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تمہارے اعمال مقبول ہیں، محفوظ ہیں، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تمہارے اعمال برباد ہیں، تمہاری نیکیاں برباد ہیں، وہ قطعاً قابل شمار نہیں ہوں گی، قابل ذکر نہیں ہوں گی. کل جب قیامت کے دن حشر کا بازار قائم ہوگا، اس بازار میں تمہارے اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی جس عمل پر میرے پیارے پیغمبر کا ٹھپا نہ ہو. یہ مقام کبھی سنا آپ نے؟ یہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت ہے. تو سب سے بڑی نعمت اللہ کی محبت اور اس کی رضا ہے. یہ پانا چاہتے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر جو چاہے گا جس کے چاہو دامن کو تھام لو. اگر پانا چاہتے ہو تو پھر ایک شخصیت کے دامن کو تھامنا پڑے گا اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا اگر کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں کیا ملے گا؟ تم تو گھر سے نکلے تھے اللہ کی محبت پانے کے لیے, مگر تم کو راستہ کیا بتایا گیا؟ اللہ کے پیغمبر کی غلامی میں آ جاؤ اور اللہ کے پیغمبر کی اتباع میں آ جاؤ. کھلی آنکھوں سے پڑھو اور دیکھو کہ میرے پیارے پیغمبر نے نماز کیسے پڑھی. یہ نہ دیکھو میرا باپ کیسے پڑھتا ہے, میرا پیر کیسے پڑھتا ہے, یہ دیکھو اللہ کے پیغمبر نے کیسے پڑھی. حج کرنے جاؤ, کھلی آنکھوں سے پڑھ کر جاؤ کہ اللہ کے پیغمبر نے حج کیسے کیا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے تعلق سے بھی یہ فرمان ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں. حج کے تعلق سے بھی فرمان ہے خذوا عنی مناسککم, مجھ سے طریق حج سیکھ لو. لعلی لا حج بعد عامی ہذا, لوگوں شاید میرا یہ آخری حج ہو, مجھے اس کے بعد حج کرنے کا موقع نہ ملے. اچھی طرح مجھے دیکھ لو میرا طریق حج کیا ہے, اسی کو فالو کرو, اسی کو عام کرو. یہ ضروری. نبی علیہ السلام نے حج کے بہت سے مناسک اور اعمال اونٹی پر بیٹھ کر کیے, بلندی پر, تاکہ سارے لوگ آپ کو دیکھ لیں اور آپ کا طریقہ مخفی نہ رہے. کس لیے؟ اپنی اتباع کے لیے, پیروی کروانے کے لیے. تو اگر اللہ کی محبت چاہیے تو اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرو. یہ اتباع دعوے کی طلبگار نہیں ہے, اس اتباع کے لیے عمل چاہیے, دلیل چاہیے. دلیل یہ ہے کہ آج اسے دیکھو نبی رسول نے نماز کیسے پڑھی, آج اسے دیکھو اللہ کے پیغمبر کا حج کیسا تھا, اللہ کے پیغمبر کے روزے کیسے تھے, اللہ کے پیغمبر اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تمام عبادات قیام اللیل روزے, ان تمام چیزوں پر اللہ کے پیغمبر کی جو اتباع کا دائرہ ہے اس میں داخل ہو جاؤ آج ہی سے. یہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے. منزل کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ, اللہ کی محبت کو پانا. راستہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی اتباع. نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نتیجہ یہ ہے کہ یحببکم اللہ, تم سب کے سب اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تمہاری طلب کیا تھی؟ کہ اللہ کی محبت مل جائے, مگر یہ اتباع کا راستہ اتنا عظیم ہے کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تم سے اللہ پیار کرنے لگے گا اور اللہ محبت کرنے لگے گا. اللہ اکبر, یہ میرے پیارے پیغمبر کا مقام ہے. میں چاہتا ہوں کہ پوری کائنات جمع ہو کر بھی اس مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سارے محدثین جمع ہو جائیں, سارے فقہا جمع ہو جائیں, سارے علماء جمع ہو جائیں, سارے آبا اجداد جمع ہو جائیں, ساری برادریاں جمع ہو جائیں اور آپ ان کا دامن تھام لیں, اللہ کی محبت کو نہیں پہنچ سکتے. سب کے دامن کو چھوڑ دو اور اللہ کے پیغمبر کے دامن کو تھام لو تو اللہ کی رضا کو اور اس کی محبت کو پالو. ایسا پاؤ گے کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ, اللہ کے محبوب. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے, جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے, کسی بندے سے پیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اذا احب اللہ عبدا اخبر به جبریل, جب اللہ کو کسی بندے سے پیار ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جبریل امین کو خبر دیتا ہے. جبریل امین خبر دیتا کیا؟ کہ انی احب فلانا فاحبہ, اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو چکی, تو بھی اس سے محبت کر. دیکھو اس محبت کی عظمت. اس بندے کا نام عرش مولا پر گونج رہا ہے. نام کون لے رہا ہے؟ اللہ تعالی. اور سن کون رہا ہے؟ امین الوحی جبریل علیہ السلام. تو بھی اس سے محبت کر. اب جبریل کے دل میں اس بندے کی محبت پیوست ہو جاتی ہے. پھر جبریل کیا کرتے ہیں؟ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں, ساتوں آسمان, اللہ اکبر, سارے فرشتوں کو مخاطب ہوتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے فرشتو اللہ کو فلان بندے سے محبت ہو چکی، تم بھی اس سے محبت کرو. یہ اللہ کی محبت. یہ بندہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ راستہ کیا ہے؟ غلامی مصطفیٰ. راستہ کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عرش مولا پر نام گونج رہا ہے، ساتوں آسمانوں میں نام گونج رہا ہے، جبریل نام لے رہے ہیں، فرشتے سن رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ساتوں آسمانوں میں اس بندے کا پیار اور اس کی محبت پھیل جاتی ہے اور مشہور ہو جاتی ہے. اللہ کی محبت کی عظمت، ساتوں آسمانوں میں یہ پیار پھیل گیا سارے فرشتوں کے بیچ، اور فرشتے کم نہیں. اطت السماء، صحیح مسلم کی حدیث، وحق اللہ ان تطا ما فی السماوات السبع موضع اربع اصابع الا ملک قائم وملک راجع وملک ساجد واضعا جبهته لله. یہ ساتوں آسمان حالانکہ بڑے مضبوط ہیں، بڑے شدید ہیں، مگر فرشتوں کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں. فرمایا کہ ساتوں آسمانوں میں چار انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے، ہر جگہ کوئی فرشتہ کھڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے. اتنے فرشتے، ان کے سامنے اس بندے کا نام لیا جائے، ان سارے فرشتوں کے دلوں میں اس بندے کا پیار پیوست ہو جاتا ہے، جاگزین ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی محبت کا مظہر ہے. یہ محبت کیسے حاصل ہوئی؟ فتبعونی، میرے پیارے پیغمبر کی اتباع سے، میرے پیارے پیغمبر کی فرما برداری سے. اور یہ فرما برداری دعوے کی نہیں، عمل کی، عمل کی طرف ہو. آج ہی بیٹھو، اللہ کے پیغمبر نے نماز کیسے پڑھی، روزے کیسے رکھے، حج کیسے کیا، ایک ایک عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چھاپ ہو. یہ عقیدہ بنا لو، اپنا منہج بنا لو، اپنے عمل کا لازمی حصہ بنا لو، تب کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم سے اللہ پیار کرے گا اور محبت کرے گا. اور اس محبت کا مظہر کیا ہے؟ ساتوں آسمانوں میں یہ پیار پھیل چکا ہے، عرش مولا پر نام گونج رہا ہے، ساتوں آسمانوں میں نام گونج رہا ہے. اس بندے کی عظمت، یہ عظمت کیوں حاصل ہوئی؟ اطاعت مصطفیٰ کی بنا پر. اور یہ میرے پیغمبر کا مقام ہے کہ آپ کی پیروی سے بندہ اتنا اونچا ہو جائے گا، آپ کی غلامی سے بندہ اتنا اونچا ہو جائے گا کہ اس کا نام اللہ کے عرش پر بھی گونجے گا، اللہ تعالیٰ اس کا نام لے گا، ساتوں آسمانوں میں گونجے گا، اور ساتوں آسمانوں میں اس بندے کا پیار جو ہے مشہور ہو جائے گا. فرشتے یہ کہہ کر اس بندے کا ذکر کریں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ کو محبت ہو چکی ہے. اس مقام تک انسان کیسے پہنچا؟ صرف میرے پیغمبر کی غلامی اور میرے پیغمبر کی اتباع کی وجہ سے. اس کا عقیدہ کیا ہے؟ ہر عمل پر اللہ کے پیغمبر کی چھاپ ہو. اس کا عمل کا ظاہر کیا ہے؟ ہر عمل مطابق ہو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق. میرے پیغمبر کی اتباع کرو. ساتوں آسمانوں میں پیار پھیل چکا ہے. فرمایا کہ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر یہ پیار آسمان سے نیچے آتا ہے اور زمینوں میں پھیل جاتا ہے. زمینوں میں پیار پھیل جاتا ہے، اس بندے کی محبت اور پیار کے جھنڈے زمین پر بھی گاڑ دیے جاتے ہیں، اور زمین کی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے، زمین کی مخلوق بھی اس سے پیار کرتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ہم سے تو بہت سے لوگ عداوتیں کرتے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں، دشمنیاں کرتے ہیں، بڑا پیار زمین میں کیسے پھیلتا ہے؟ ہاں پھیلتا ہے، زمین میں بھی پھیلتا ہے، اور ایسا پھیلتا ہے کہ درختوں کا ایک ایک پتا، ریت کا ایک ایک ذرہ اس بندے سے پیار کرتا ہے، ہر مخلوق اس سے پیار کرتی ہے. یہ صرف انسان ہے جو پیار نہیں کرتے. جو پیار نہیں کرتے وہ ذکر کے قابل نہیں، ان کا نام ہی نہ لے. شریعت نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا. حجر و شجر اس سے پیار کرتے ہیں، حجر و شجر اس سے پیار کرتے ہیں، پانی اس سے پیار کرتا ہے، ریت کے ذرے اس سے پیار کرتے ہیں، درختوں کے پتے اس سے پیار کرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں کرتے وہ کسی ذکر اور شمار کے قابل نہیں، ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر، ان کا پیدا ہونا اور مرنا برابر۔ نبی اسلام اتنے اعلی اخلاق کے مالک آپ کے دشمن نہیں تھے، ابو جہل آپ کا دشمن نہیں تھا، عتبہ شیبہ ابو لہب آپ کے دشمن نہیں تھے، امیہ آپ کا دشمن نہیں تھے، یہ لوگ کسی شمار کے قابل ہی نہیں، کسی گنتی کے قابل ہی نہیں، یہ تو جانوروں سے بدتر ہیں، مردوں سے بدتر ہیں۔ حیات طیبہ تو اللہ کی شریعت کی اتباع کا نام ہے، اور جو اس شریعت کی اتباع نہیں کرتا وہ زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہے، یہ مثال قرآن میں بھی آتی، یہ گنتی کے قابل نہیں۔ اور یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا انہیں پیار کرنا پڑے گا، جب مریں گے اور قبر میں جائیں گے، فرشتوں کے جوتے کھائیں گے، تب افسوس کا اظہار کریں گے، کاش ہم نے فلاں کی بات مان لی ہوتی، فلاں کی بات مان کر اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع پر قائم ہو چکا ہوتا، اب افسوس کریں، اب کفے افسوس مل رہے، اب محبت کرنا چاہ رہے، اب موقع نہیں، اب موقع نہیں۔ تو یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا عنوان ہے کانفرنس، مقام رسول کانفرنس، یہ مقام کوئی نہیں بیان کرے گا، یہ قرآن نے بیان کیا، عہد الحدیث آپ کو سنائے گا اس مقام میں، اور کوئی شریک نہیں پیغمبر اسلام، کوئی شریک نہیں۔ باقی کالی زلفیں پیارے ہوں آپ سب کے ہیں، کالی کملی بھی سب کے پاس ہوگی، یہ کون سا مقام ہے، کون سی شان ہے؟ مقام وہ ہے جس میں کوئی شریک نہ ہو۔ آؤ مجھ سے سنو، قرآن کیا کہتا ہے پیارے پیغمبر کا مقام بیان کرتے ہوئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اللہ کے رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ایک عہد الحدیث کی آواز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے اونچا مقام ہے، یہ سب سے اونچی شان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب قیامت تک کوئی اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا، رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے، کان النبی یبعث الی قومہ وبعث الناس عامۃ، مجھ سے قبل ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام دنیا کی طرف قیامت تک کے لوگوں کی طرف مبعوث ہوں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ کا مقام، اور سب سے اونچا مقام، سب سے اونچی آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ باقی جو بھی آپ کی عظمت ہے وہ اسی لیے ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جو بھی مقام۔ مثلا نبی اسلام کا فرمان ہے، انا سید بلد آدم ولا فخر، میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں، پوری اولاد آدم، پوری اولاد آدم کا سردار ہوں، یہ آپ کا مقام ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ آپ رسول اللہ ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، پوری اولاد آدم کے سردار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، غیر رسول رسول کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آپ کا مقام ہے، حق ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں ہیں آپ پوری اولاد آدم کے سردار ہیں؟ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ساری شان اسی مقام کے تابع ہے۔ رسول اللہ سب کا فرمان ہے، انا اول شافع واول مشفع، میں وہ شخص ہوں جو قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کی شفاعت کروں گا، واول مشفع، اور میں وہ شخص ہوں جس کی سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی، یہ آپ کا مقام. اول شافع میں ہوں، میری شفاعت سب سے پہلے ہوگی. اول مشفع بھی میں ہوں، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، یہ آپ کا مقام. اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، مگر یہ مقام کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قیامت کے دن ایک مقام آپ کو ملے گا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، انا اول من یقرع باب الجنہ، جنت کے دروازے پر سب سے پہلے میں ہوں گا اور دروازے کو دستک دوں گا، اور میں وہ شخصیت ہوں جس کے لیے سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھولا جائے گا. یہ آپ کا مقام. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جنت کے دروازے پر آپ آئیں گے، دستک آپ دیں گے، سب سے پہلے آپ کے لیے کھولا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور آپ کی اس عظمت کی بنا پر آپ کی امت کو بھی عظمت حاصل ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نحن الآخرون السابقون، کہ میری امت باعتبار زمانہ سب سے آخری امت ہے، مگر میری امت جنت کے داخلے کے اعتبار سے سب سے اول اور سب سے پہلے ہوگی. یہ بھی آپ کا مرتبہ اور مقام ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور قیامت کے دن ایک مقام آپ کا منفرد ہوگا جو کسی کو حاصل نہیں ہوگا، کسی کو حاصل نہیں ہوگا، اور وہ مقام محمود ہے. مقام محمود، ایسے مقام پر آپ کو رکھا جائے گا، بٹھایا جائے گا اور فائز کیا جائے گا کہ آپ محمود ہوں گے، اور پوری کائنات اس مقام کی وجہ سے آپ کی تعریف کرے گی. یہ آپ کا مقام، اور یہ مقام کائنات میں ایک ہی شخصیت کو حاصل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو، میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کیا کرو. یہ ایک ہی شخصیت کو حاصل ہوگا، ایک ہی شخصیت. اللہ تعالی کا اتنا قرب کہ ایسا قرب کائنات کی کسی شخصیت کو نصیب نہیں ہوگا. مقام محمود میرے پیغمبر کا مقام ہے، یہ آپ کی شان ہے. لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں، کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں. یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا، صرف محمد رسول اللہ کو حاصل ہوگا. اس لیے ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قیامت کے دن سارے انبیاء آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے، لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سارے انبیاء آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. انبیاء کے خطیب آپ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حوض کوثر کے والی آپ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. میدان محشر میں کوئی پانی کا قطرہ نہیں ملتا، سورج ایک میل کے فاصلے پر، اتنی گرمی، شدت اور حدت، ایسے میں ایک ہی حوض نظر آ رہا ہے. اس حوض کا والی کون ہے؟ ساقی کوثر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ ہونا سب سے اونچا مقام ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہماری دعوت ہے. اب اس سارے مقام کو ہم نے سن لیا، یہ سارا مقام برحق ہے. آپ سید ولد آدم، اولاد آدم کے سردار، آپ قیامت کے روز کے شافع ہیں، مشفع ہیں، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، آپ کی امت سب سے پہلے جائے گی، سارے نبی آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے، مقام محمود پر آپ فائز ہوں گے، مقام وسیلہ آپ کو حاصل ہوگا. یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب جس شخص نے آپ کو رسول اللہ مان لیا، اس نے سارا مقام مان لیا، سب کچھ مان لیا. اور جس شخص نے آپ کو رسول اللہ ہی نہیں مانا، وہ چاہے صدیوں آپ کے مقام کو بیان کرتا رہے، اس نے کچھ نہیں مانا، جھوٹا ہے وہ. کیونکہ آپ کی ساری شان آپ کے رسول اللہ ہونے کے تابع ہے. تو غور سے سنو، یہ فیصلے کی گھڑی ہے. جس شخص نے آپ کو رسول اللہ مان لیا، اس نے سارا مقام آپ کا مان لیا، اور جس شخص نے آپ کو رسول اللہ نہیں مانا، اس نے کچھ بھی نہیں مانا. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ کو رسول اللہ کون مانتا ہے، اور کون نہیں مانتا، رسول اللہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، یہ آخری سوال پیدا ہو رہا ہے. رسول اللہ ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، تقاضا ایک ہی کہ آپ پر اللہ کی وحی آتی، تم میں سے کسی پر نہیں آتی، قیامت تک کسی پر نہیں آئے گی، لہذا تم سب کی ذمہ داری ہے کہ تم میری اتباع کرو، کیونکہ میں اللہ کا رسول، میں صاحب وحی، میرے پاس آسمانوں سے دن رات پیغام آتے ہیں، اس کی تم اتباع کر لو. جس نے صحیح معنی میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع کر لی، اس نے رسول اللہ مان لیا، کہ رسول اللہ کا تقاضا یہی ہے. آپ اللہ کے رسول کیوں ہیں؟ اللہ رسول کیوں بھیجتا ہے؟ اور قرآن سے پوچھتے ہیں، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا یطاع باذن اللہ، ہم نے جس نبی کو بھیجا، جس رسول کو بھیجا، صرف اس لیے بھیجا کہ میرے نبی کی اطاعت کی جائے، میرے نبی کی اتباع کی جائے، اس لیے بھیجا. رسول کی بعثت کا یہ مقصد ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، رسول کی فرما برداری کی جائے. اب جس نے فرما برداری کر لی، اطاعت کا حق ادا کر لیا، اس نے رسول اللہ مان لیا. جس نے رسول اللہ مان لیا، اس نے سارے مقام کو مان لیا، ساری شان کو مان لیا. اور جس نے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کی، وہ دعوے کے باوجود بھی آپ کو رسول اللہ نہیں مانتا، جس نے رسول اللہ نہیں مانا، اس نے آپ کا کوئی مقام اور کوئی شان نہیں مانی، کیونکہ یہ ساری شان تابع ہے آپ کے رسول اللہ ہونے کی، اور یہ سب سے بڑا آپ کا مقام. پوری زندگی صحابہ کرام نے آپ کو کس نام سے خطاب کیا، آپ کو کس وصف سے پکارا، جب بھی آئے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جب بھی آپ کی حدیث بیان کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، کیونکہ یہ مقام سب سے اونچا. اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی آپ سے محبت کرنے والا اور کوئی آپ کے مقام کو بیان کرنے والا نہیں ہے. صحابہ نے ہمیشہ آپ کے مقام کا ذکر اسی حوالے سے کیا، آپ رسول اللہ ہیں، آپ رسول اللہ ہیں، آپ رسول اللہ ہیں. کوئی دنیا کی طاقت اس مقام کو نہیں پہنچ سکتی، اس شان کو نہیں پا سکتی. اور باقی آپ کا جو بھی شان ہے، وہ اسی لیے ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں. رسول اللہ مان لیا، سب کچھ مان لیا. رسول اللہ نہیں مانا، کچھ بھی نہیں مانا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہے ہمارے لیے جن کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ قرآن کا دعویٰ دو ٹوک فیصلہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں آپ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں برادریاں کھڑی کر لی، ابا اجداد کھڑے کر لیے، پیر و مرشد کھڑے کر لیے، جبکہ اللہ پاک فرما رہے میری اطاعت تم پر فرض ہے، اور سن لو، میری اطاعت صرف وہ شخص کر رہا ہے جو میرے پیغمبر کی اطاعت کر رہا ہے. یہ اللہ کے پیغمبر کا مقام جو بیان نہیں ہوتا. بیان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ غلو کے ساتھ کہ آپ عالم الغیب، آپ مختار کل ہیں. یہ اللہ کے پیغمبر کا مقام، یہ اللہ کے پیغمبر کی شان. آپ عالم الغیب، عالم الغیب تو اللہ ہے. اللہ کی صفت میں کسی اور کو، کسی مخلوق کو شریک کر کے شرک کا ارتکاب کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو 14 طبق روشن، 7 طبق آسمان کے، 7 طبق زمین کے، ما کان اور ما یکون کو جانتے ہیں. 14 طبق روشن ہے. یہ اللہ کے پیغمبر کا مقام، یہ مقام. صحیح بخاری کے حدیث ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہیں پریشان، چہرے پر پریشانی، چہرے پر پریشانی کے آثار. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ آپ کی پریشانی کو بھانپ گئی اور عرض کیا کہ میرے باپ آپ قربان ہو، آپ کو کس چیز نے پریشان کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی ٹہل رہے ہیں. فرمایا کہ عائشہ، مجھ سے جبریل نے اس وقت ملنے کا وعدہ کیا تھا، آئے نہیں, پہنچے نہیں. جبریل نے تو کبھی وعدہ خلافی نہیں, اور نہ وہ کر سکتے. میں پریشان ہوں جبریل کیوں نہیں آئے, مجھ سے وعدہ کر کے میرے پاس کیوں نہیں آئے, پریشان. اللہ اکبر, بڑی پریشانی, دکھ جھیل رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, کبھی بیٹھ رہے ہیں, کبھی ٹہل رہے ہیں. اچانک ٹہلتے ٹہلتے باہر نکل گئے, کچھ دیر بعد واپس آ گئے اور کہا کہ عائشہ جبریل آ گئے اور باہر کھڑے کھڑے مجھے اشارہ کر کے بلایا کہ باہر آ, اندر نہیں آئے, باہر مجھے اشارہ کر کے بلایا, باہر چلا گیا. اپنی پریشانی کا میں نے ذکر کیا کہ آپ وعدے پر کیوں نہ پہنچ سکے. جبریل امین نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کا چھوٹا سا کمرہ ہے اور آپ کی چارپائی ہے, اس چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ ہے, جس گھر میں کتا ہو اس میں ہم داخل نہیں ہوتے. دنیا کہتی ہے 14 طبق روشن, گھر کی چارپائی کے نیچے کیا ہے اللہ کے پیغمبر کو معلوم نہیں. تو یہ آپ کا مقام ہے, یہ آپ کی شان ہے. علم غیب اگر کسی مخلوق کو حاصل ہو تو اس کو مرتبہ اور مقام مل ہی نہیں سکتا. اللہ کے پیغمبر جنگ بدر کے لیے گئے, اگر آپ کو علم غیب تھا اور معلوم تھا کہ ہم فاتح ہوں گے, ابو جہل قتل ہوگا, امیہ قتل ہوگا, تو پھر یہ جانا یہ کون سا مقام اور کون سا افضل ہے. پہلے سے آپ کو معلوم تھا رزلٹ کیا نکلے گا, نتیجہ کیا نکلے گا. علم غیب کسی مخلوق کا خاصہ نہیں ہے, اللہ کا خاصہ ہے. تو جس چیز کو آپ شان کہتے ہیں وہ شان نہیں ہے, وہ غلوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ایاکم بالغلوب فانما اہلک من کان قبلکم الغلوب. غلوب سے بچو, تم سے پہلی قوموں کو غلوب نے تباہ و برباد کر دیا تھا, ایسا نہ ہو کہ تم بھی غلوب اختیار کر کے تباہ ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ. اللہ کے پیغمبر کے سفر کا واقعہ, ام المؤمنین آپ کے ساتھ ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ حودج میں سوار ہیں ڈولی میں, اور صحابہ کی ڈیوٹی تھی آپ کی ڈولی اٹھانے کی. ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب پڑاؤ ڈالا گیا تو قضاء حاجت کے لیے گئی. وہ تو اللہ کی ولی ہیں, اگر ولیوں کو غائب ہوتا تو عائشہ نے ایسا کیوں کیا. جب کوچ کا حکم دیا گیا تو یہ صحابہ آپ کی ڈولی اٹھانے پر معمور تھے, انہوں نے یہ سمجھا کہ عائشہ اندر موجود ہے, یہ بھی تو اللہ کے ولی تھے, انہیں بھی ڈولی کا حال معلوم نہیں. امام الانبیاء جن کی خیر کائنات میں سب سے زیادہ ہے, کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے پیغمبر کی غیرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مجھے بتاؤ آپ میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو تنہا جنگل میں چھوڑ سکتا ہے, یہ غیرت ہے آپ کی. اگر اللہ کے پیغمبر کو معلوم ہوتا کہ یہ ڈولی اور یہ حوضن عائشہ سے خالی ہے, آپ نے کوچ کا حکم کیوں دیا؟ صحابہ اللہ کے ولی, انہوں نے ڈولی کیوں اٹھا کر جب وہ سفر اختیار کر لیا؟ سینکڑوں صحابہ آپ کے ساتھ تھے, کسی کو خبر نہیں کہ ڈولی خالی ہے. پھر مدینے میں کیا کوہرام مچا, کیا قیامت وفا ہوئی, آپ سب جانتے ہیں. ام المؤمنین کی پاک باز چادر کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی, آپ پر تہمت لگائی گئی, اور اللہ کے پیغمبر پریشان ہو گئے. یہاں تک آپ نے فرما دیا کہ کون ہے میری عذر خواہی کرنے والا, میرے آل کے تعلق سے مجھے بڑی تکلیف دی گئی, بڑی اذیت دی گئی. کیوں؟ اگر آپ عالم الغیب تھے, یہ ساری باتوں کا علم آپ کو کیوں نہیں تھا؟ مسئلہ غیرت کا بھی ہے, غیرت کا مسئلہ. اللہ کے پیغمبر کی غیرت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو یہ شان نہیں, یہ غلوب ہے. نبی علیہ السلام کا یہ مقام ہے, نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اس پوری کائنات کا دامن آپ تھام لیں, اللہ تک آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی. اور سب کا دامن چھوڑ دو اور اللہ کے پیغمبر کے دامن کو تھام لو تو اللہ تک رسائی ہو جائے گی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی, جو رسول کی اطاعت نہیں کرے گا, جس کی مرضی کر لے اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی. اور کامیابی کا محور, کامیابی کا مدار صرف اللہ کی اطاعت ہے. یہ پورا دین قرآن حدیث کی شکل میں اللہ کی وحی ہے, اور اللہ کی وحی کے بغیر, اللہ کی اطاعت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. اور یہ کامیابی, یہ اطاعت صرف اس کو حاصل ہوگی جو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے پیغمبر کے دامن کو تھامتا ہے. تبھی تو صحیح بخاری میں دو ٹوک حدیث, دو ٹوک فیصلہ کن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرشتے باتیں کر رہے ہیں, اللہ کے پیغمبر سو رہے ہیں اور فرشتے آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. یہ شخصیت جو سو رہی ہے, اس شخصیت کی مثال سن لو, یہ شخصیت کیا ہے, اس کا مرتبہ اور مقام کیا. ایک مثال سے باتیں کیا کہ ایک بادشاہ ہو, ایک عالی شان محل بنائے, اس محل میں دسترخوان لگا دو, طرح طرح کی نعمتیں, کھانے, پھل, گوشت ڈھیر لگا دے, اور پھر وہ ایک بندے کو بھیجے کہ جاؤ دنیا میں اعلان کر دو محل تیار ہے اور دسترخوان بالکل لگا ہوا ہے, بس آؤ محل میں داخل ہو جاؤ اور بیٹھو اور کھانا شروع کر دو. یہ مثال اس شخصیت کی. اب یہ دعوت دینے والا چلا گیا, لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں عالی شان محل تیار ہے, دسترخوان چنا جا چکا ہے, بس میرے پیچھے پیچھے آؤ, اس محل میں داخل ہو جاؤ اور پھر پوری عمر دسترخوان پر بیٹھ کر کھاؤ, نہ کچھ کمانا, نہ کوئی تکلیف, نہ کوئی مشقت. اب لوگوں نے سنا, جس شخص نے سن لیا اور سن کر اس کے پیچھے چل پڑا, اس گھر میں داخل ہو گیا, وہ دسترخوان پر بیٹھ جائے گا, ہمیشہ کھائے گا. جس نے سنا اور سن کر پیروی نہیں کی, اس شخصیت کے پیچھے نہیں چلا, وہ کبھی گھر میں داخل نہیں ہوگا, اور جو گھر میں داخل نہیں ہوگا اسے کبھی دسترخوان کی نعمتیں نصیب نہیں ہوں گی. مثال پوری ہوگی. دو فرشتے تھے, دوسرے نے کہا اس مثال کی وضاحت کرو, اس کی تعبیر کیا ہے, تشریح کرو اس کی. تب دوسرے فرشتے نے اس کی تشریح کی, گھر بنانے والا اللہ ہے اور گھر دین اسلام ہے, دین اسلام مکمل عقیدے کے ساتھ, تعلیم کے ساتھ, توحید کے ساتھ, نمازوں کے ساتھ, روزے کے ساتھ, یہ پورا دین اسلام. دسترخوان جنت ہے, دعوت دینے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دعوت دینے پہنچ گئے کہ لوگوں محل تیار ہے, یعنی اسلام آ چکا, دسترخوان چنا جا چکا, جنت موجود ہے, اب تم میری پیروی کرو, میرے پیچھے پیچھے آؤ, اس محل میں داخل ہو. جو آپ کے پیچھے پیچھے چلا, قدم بہ قدم چلا, ایک ایک سنت کے ساتھ چلا, آپ کی اطاعت کے ساتھ چلا, وہ اس گھر میں آپ کے ساتھ داخل ہو گیا, اور جو گھر میں داخل ہو گیا دسترخوان پہ فوراً بیٹھ جائے گا, جنت کی نعمتیں کھائے گا, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور جس شخص نے آپ کی پیروی نہیں کی, اسے کبھی اس گھر کا داخلہ نصیب نہیں ہوگا اور کبھی جنت کی نعمتیں حاصل نہیں ہوں. مثال بیان ہو گئی, مثال کی تعبیر بھی ہو گئی. اب فرشتوں نے آخری بات کی, آخری بات, دو ٹوک بات اور فیصلہ کن بات. لکھ لو اس بات کو, اگر قلم نہیں ہے تو خنجر کی نوک سے لکھ لو, اگر کاغذ نہیں ہے اپنے گردنوں اور سینوں کو کرید کر لکھ لو, کیونکہ یہ بات ہم سب کی نجات اور جنت کے داخلے کی اساس اور بنیاد. فرشتوں نے آخری بات یہ کی, نتیجہ یہ نکالا, من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ, محمد فرق بین الناس. صحیح بخاری. کہ جو اس شخصیت کی اطاعت کرے گا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا, اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. اللہ تک پہنچنے والا وہی انسان ہے جو اس شخصیت کے دامن کو تھام لے, ان کی غلامی قبول کر لے اور ان کی ہو بہو پیروی کرے ہر عمل میں. اور جس نے ان کی نافرمانی کی, فقط عصى اللہ, اس نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کی نافرمانی. اور آخری بات, محمد الفرق بین الناس, یہ شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق ہے, لوگوں میں فرق یہ شخصیت ہے, اور کوئی شخصیت نہیں. فرق سے کیا مراد ہے, حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے, فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نمازیں لوگ اپنے طریقوں سے پڑھتے ہیں, کوئی کسی طریقے سے کوئی کسی طریقے سے, کس کی نماز صحیح ہے کس کی نماز غلط ہے, فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حج پوری دنیا کرنے جاتی ہے کس کا حج مقبول ہے کس کا حج مردود ہے, فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کس کی توحید اور عقیدہ قابل قبول ہے اور کس کا عقیدہ قابل رد ہے, فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے, فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ہے اللہ کے پیغمبر کا مقام. یہ مقام کسی مائی کے نال کا ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہی شخصیت فرق ہے. آپ نے بنانے کی کوشش کی ہے, کسی نے کسی امام کے دامن کو تھام لیا, کسی نے کسی امام کے دامن کو تھام لیا, اس کو ایک فرق کے طور پر پیش کیا کہ جو مذہب جو قول فتویٰ ان کی فقہ کے مطابق ہے وہ حق ہے باقی باطل ہے. فرشتوں کا اعلان حق سن لو کہ محمد الفرق بین الناس, کوئی شخصیت لوگوں میں فرق نہیں کرتی, فرق کرنے والی ایک ہی شخصیت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے, یہ فرق اللہ کا پیغمبر ہے. کس کی نماز درست ہے کس کی نماز غلط ہے, یہ فرق اللہ کے پیغمبر ہے. یہ مقام کو بیان کرے گا آپ کے سامنے, یہ وہ آپ کا مقام ہے جو خالص قرآن و حدیث نے پیش کی. کوئی ایک بات ہم نے باہر سے کی ہو تو آپ بتائیے, خالص قرآن حدیث نے یہ آپ کا مقام پیش کیا. اور یہ مقام بڑھتے جاؤ, پیش کرتے جاؤ, آگے بڑھتے جاؤ, راتیں ختم ہو جائیں دن ختم ہو جائیں, لیکن اللہ کے پیغمبر کا مقام ختم نہ ہو, اللہ کے پیغمبر کی شان ختم نہ ہو. پوری کائنات میں سب سے افضل امام الانبیاء, خطیب الانبیاء, قائد الانبیاء, اللہ اکبر, اس مقام کو کون پہنچ سکتا ہے, اس مقام کو کون پا سکتا ہے. باقی وہ مقام اور وہ شان جو غلوب پر قائم ہو اور قصے کہانیوں پر ہو, جھوٹی روایتوں پر ہو, باطل موضوعات قصوں پر ہو, اس سے ہم بری ہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. غلوب کا وہ راستہ تباہ کن ہے اور برباد کن. تو یہ ایک اہل حدیث کی متوازی سی دعوت ہے بڑے ادب کے ساتھ. یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے اور اس کا اختتام ہو رہا ہے, مسک ختام ہو, مسک اختتام مسک کستوری کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ کستوری کیا ہے؟ وہ اللہ کے پیغمبر کا مقام اور اللہ کے پیغمبر کی شان. اہل حدیث کا عقیدہ سن لو کہ اللہ کے پیغمبر کی محبت ہم پر فرض ہے. اس محبت کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے, والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لا یؤمن احدکم, اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا, حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, حتی کہ میں اس کے نزدیک محبوب ہو جاؤں اس کے بچوں سے بڑھ کر, اس کے ماں باپ سے بڑھ کر اور پوری کائنات سے بڑھ کر. یہ ہمارا عقیدہ. کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کے پیغمبر سے محبت نہ کرے. اگر محبت نہیں ہے تو مومن نہیں. اگر محبت کرتا ہے مگر وہ محبت اولاد کی محبت جیسی ہے یا ماں باپ کی محبت جیسی ہے یا کائنات کی کسی اور فرد کی محبت جیسی ہے تو پھر بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مومن وہ ہے جس کا دل اللہ کے پیغمبر کی محبت سے لبریز ہو اور وہ محبت اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو, ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو, پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر ہو, حتیٰ کہ ایک حدیث کے مطابق اپنی جان کی محبت سے بھی بڑھ کر ہو. یہ ہمارا عقیدہ, یہ اللہ کے پیغمبر کی شان ہے. ایسی شان کہ اس محبت کے بغیر کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا. اگر ایمان چاہیے, ایمان کی سلامتی چاہیے تو اللہ کے پیغمبر سے محبت کرو. کبھی یہ سوچا کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کی محبت, ماں باپ سے زیادہ, اولاد سے بھی زیادہ, ہر پیر و مرشد سے زیادہ, ہر شیخ سے زیادہ, ہر امام سے زیادہ, اس کا کیا معیار, کیا کسوٹی ہے اس کی, یہ کیسے پرکھا جائے؟ دیکھیں بہت سے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی اصل محبت اللہ کے پیغمبر کی اطاعت ہے. دین اسلام میں محبت اطاعت کا نام ہے. جس محبت میں اطاعت ہوگی وہ محبت محبت ہوگی, اور جو محبت اطاعت سے خالی ہوگی وہ محبت باطل ہے اور ناقابل قبول ہے. آپ کے والد گرامی بیمار ہوں، آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی محبت کی باتیں کر رہے ہیں، اور باپ کا بیٹا مجھے پانی پلا، پیاس لگ رہی، مرے جا رہا ہوں، نہیں ابا جان آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. دوسرا بیٹھا ہے اور وہ آپ باپ کے فرمان کو لے بھاگا بھاگا جائے، پانی لے کر آئے، اپنے باپ کو پلائے. ایمان سے بتائیے کس بیٹے کو باپ سے محبت، جو سرحانے بیٹھ کر محبت کے دعوے کر رہے ہیں، عشق کی باتیں کر رہے ہیں، وہ محب ہے یا جو بھاگا بھاگا گیا اپنے والد کی خواہش کو پورا کیا اور اپنے باپ کو پانی پلا دیا؟ محبت ہدایت کا نام ہے. تاثر الہ بند تو دے رہے ہو ہاد اور عملی فلقیا سے بدے ہو لو کا نہ حبوں کا ساد کر لا آزاد ہو ان نل محب لمن يحب مطيع. اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی محبت کے دعوے بھی کرتے ہو، بڑی عجیب بات ہے. اگر تمہاری اللہ سے محبت سچی ہو تو اس کی اطاعت بھی کرو. کیوں؟ کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کی ایک ایک ادا سے پیار ہوتا ہے، وہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو یہی سوچ کر کہ میرے محبوب نے نماز کیسے پڑھی. نماز ایک عمل کا نام نہیں ہے، نماز میں قیام بھی ہے، ہاتھ باندھنا بھی ہے، قراءت بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی، تشہد بھی. وہ پوری تحقیق کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ کھڑا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا قیام کیسا تھا، اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ کیسے باندھے، اللہ کے پیغمبر نے قراءت کیسے کی، اللہ کے پیغمبر نے رکوع کیسے کیا، اللہ کے پیغمبر نے سجدہ کیسے کیا، اللہ کے پیغمبر نے تشہد کیسے کیا. ایک ایک ادا میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ پیار کا دعویٰ ہے. یاد الحدیث کا عقیدہ. میں کہتا ہوں کہ ہم سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں. محبت کی ایک علامت کیا ہے؟ محبوب کا ذکر کرو. جو ذکر عاد الحدیث اللہ کے پیغمبر کا کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. مثلا ایک عام شخص کھڑا ہے نماز کے لیے، نماز کے لیے کھڑا ہے، وہ جو قرآن کی ایت برفع نالا کا ذکر کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. اس کا معنی کیا کرتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہ اللہ کے پیغمبر کا ذکر بھی ہے. اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے، کلمے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے تو ساتھ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ بھی ہے. جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں اللہ کے پیغمبر کا ذکر بھی ہے. اس فرمان کو جو عہد الحدیث سمجھا ہے کوئی نہیں سمجھا. وہ کیسے؟ عہد الحدیث نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. عقیدے کی اساس نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نماز کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے پڑھی، اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر کا ذکر بھی ہے. لوگ اس طرح نہیں کرتے. نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نماز کیسے؟ جیسے ہمارے امام نے پڑھی، جیسے ہمارے پیر و مرشد نے سکھا دی. اللہ کے پیغمبر کا ذکر ہے، اسی پر اکتفا نہیں ہے. عہد الحدیث جب کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو وہ سوچتا اور دیکھتا ہے پوری بصیرت کے ساتھ کہ قیام کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. لیکن قیام کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا. قراءت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قراءت کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے کی اور حکم دیا. ہاتھ باندھنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہاتھ باندھنا کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ باندھے اور حکم دیا. سینے پر ہاتھ باندھے، ناف کے نیچے غلاظت اور پیشاب اور پخانے کے ڈھیر پر ہاتھ نہیں باندھے. دل جو ہے وہ تقویٰ کا مرکز ہے. صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت، عہد الحدیث کی نظر ہے. ہاتھ کس کے لیے باندھنے؟ اللہ کے لیے. اور کیسے باندھنے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے باندھے. رکوع کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا. رکوع جاتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ رفع الیدین. یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی سنت. پوری نماز میں جہاں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے لیے ہے، وہاں ایک ایک عمل، ایک ایک فعل اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے. ورفعنا لک ذکرک. عہد الحدیث حج کرنے جاتا ہے، احرام باندھنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے باندھا. تلبیہ لبیک اللہم لبیک کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے پڑھا. طواف بیت اللہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیسے؟ ایسے اللہ کے پیغمبر نے کیا، ایک ایک منصب پر اللہ کے پیغمبر کا ٹھپا اور اللہ کے پیغمبر کی مہر ہے. تمام عبادت میں جہاں اللہ کا نام ہے وہاں اللہ کے پیغمبر کا نام بھی. ہم سے زیادہ کون اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور کون اللہ کے پیغمبر سے تعلق اور محبت کا دعوے دار ہے؟ دن میں سینکڑوں بار اللہ کے پیغمبر کا ذکر ہوتا ہے. ہمارے مدارس میں سیاستہ باقاعدہ پورے فہم کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. 30,000 حدیثیں لگ بھگ طلبہ پڑھتے ہیں، مشائخ پڑھاتے ہیں. کتنے ایک ایک صفحے میں کتنی بار اللہ کے پیغمبر کا نام آتا ہے. تبھی تو محدثین فرماتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ اقربکم منی منزلۃ یوم القیامہ اکثرکم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا. سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کا ذکر کرنے والے اہل الحدیث، اور سب سے زیادہ ذکر کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر پر درود پڑھنے والے اہل الحدیث. درود پاک یہ ہمارے منحج کا حصہ ہے. کثرت سے اللہ کے پیغمبر پر درود پڑھا کرو، سلام پڑھا کرو. یہ اللہ کے پیغمبر کا حکم بھی ہے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان بھی ہے. عبی بن کعب نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایک مجلس میں بیٹھوں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے لیکن ذکر نہ کروں، دعا نہ مانگ سکوں، اور میں آدھی مجلس آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں، تو یہ درست ہے؟ فرمایا کہ ہاں درست ہے، اگر درود زیادہ کرنے جاؤ تو کر سکتے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دو تہائی درود پڑھوں اور باقی اللہ کا ذکر اور دعائیں کروں، درست ہے؟ فرمایا کہ درست ہے، اور اگر تم درود اور پڑھنے جاؤ تو پڑھ سکتے ہو. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پوری مجلس میں گھنٹہ بیٹھوں، دو گھنٹے بیٹھوں، چار گھنٹے بیٹھوں، آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں، درود ہی پڑھتا رہوں اور کوئی دعا نہ کروں، تب بھی درست ہے؟ فرمایا کہ تب بھی درست ہے. اگر اس طرح تم درود پاک پڑھتے رہے پھر اٹھے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حاجتیں، تمام خواہشیں بغیر مانگے پوری کر دے گا. اللہ کے پیغمبر پر درود کی عظمت. ہمارا یہ عقیدہ ہے، من نسی صلاۃ جو شخص میرا ذکر سنے، میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑے، اختا طریق الجنہ، قیامت کے دن اس کو جنت کا راستہ بھلا دیا جائے گا. ہماری یہ دعوت ہے، من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ بہ عشرا، کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں اتارے گا. ہماری یہ دعوت، یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، سنا ہوگا آپ نے سنا ہوگا، باتیں اوروں کی کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص صبح کے اذکار میں اور شام کے اذکار میں 10 بار مجھ پر درود پڑے گا، صبح 10 دفعہ اور شام 10 دفعہ، اس کو کیا صلہ ملے گا؟ حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس انسان کی ضرور شفاعت کروں گا. ہم سے بڑھ کر درود کی دعوت دینے والا کون ہے؟ اور گستاخی ہماری یہ ہے کہ ہم مسنون درود کی بات کرتے ہیں. جب صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے آپ پر درود پڑھیں؟ امام الانبیاء فرما رہے، قولوا، امر کا صیغہ کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیم. یہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیم ہے، اللہ کے پیغمبر کا سکھایا ہوا درود. اس میں کون سا نقص ہے جو ہم نے ہزاروں درود ایجاد کر لیے، لکھی تاج اور عہد نامہ اور پتہ نہیں کیا کچھ، یہ مصنوعی الفاظ میں کیا رکھا ہوا ہے؟ امام الانبیاء کی تعلیم میں کیا نقص ہے، کیا خامی ہے؟ یہ ہماری دعوت ہے، درود پڑھو مسنون درود جو اللہ کے پیغمبر نے سکھایا، اللہ کے پیغمبر نے تعلیم فرمایا. تو یہ ہمارا منحج، یہ سب اللہ کے پیغمبر کا مقام ہے. کون اس مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ اس میں غلوب نہیں. اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بتایا وہ آپ کو بتا دیا، اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن وقت کے تقاضے ہیں. اسی پر اکتفا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت سے بھر دے، اپنی توحید سے بھر دے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کی سنت سے مدین فرما دے. وہ آخری بات رہ گئی تھی کہ سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کی محبت کی کسوٹی کیا ہے. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ محبت اصل اطاعت کا نام ہے، جس محبت میں اطاعت ہے وہ محبت محبت ہے، اور جو محبت سے خالی ہے وہ محبت قابل قبول نہیں ہے. تو سب سے زیادہ محبت کی کسوٹی کیا ہے؟ کسوٹی یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان آ گیا, اللہ کے پیغمبر کی سنت آ گئی, اس فرمان کے مقابلے میں کسی شخصیت کا قول آ گیا, کسی امام کا قول آ گیا, کسی پیر صاحب کا قول آ گیا, کسی سائیں کا, مرشد کا, وڈیرے کا قول آ گیا, باپ کا قول آ گیا, دادا کا قول آ گیا, اور دونوں قول آپس میں ٹکرا رہے. اللہ کے پیغمبر کی سنت کا تقاضا کچھ ہے اور دوسرے قول کا تقاضا کچھ ہے, دونوں چیزیں آپ کے سامنے. اس موڑ پر آپ کھڑے ہیں, اب آپ کی محبت کا امتحان شروع ہو گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے. اگر آپ نے اپنی برادری کی بات کو مان لیا, اپنے پیر شیخ امام کی بات کو مان لیا, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کو پسے پس ڈال دیا, رد کر دیا, ٹھکرا دیا اور ٹال دیا, تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کے پیغمبر کی کوئی محبت نہیں. پھر عشق کے سارے دعوے جھوٹے ہیں, محبت کے سارے دعوے جھوٹے ہیں. اور اگر آپ نے کوئی پرواہ نہ کی, کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا, فتوے کو چھوڑ دیا, قول کو چھوڑ دیا, اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کو سینے سے لگا لیا, تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کے پیغمبر کی محبت ہے. یہ مقام کون بتائے گا؟ رسول کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رسولوں کے تعلق سے کائنات سے کیا منوانا چاہتا ہے, کیا پہچان چاہتا ہے؟ اس بات کو سمجھو, رسول کے مشن سے محبت کرو. وہ مشن بیان توحید ہے, اور بحمد اللہ ہماری دعوت توحید کی اساس پر ہے. نقطۂ آغاز بھی توحید ہے, اختتام بھی توحید ہے, پوری زندگی کا دورانیہ بھی توحید ہے. یہ پیارے پیغمبر کا مشن ہے, اس مشن سے محبت بھی اللہ کے پیغمبر کی محبت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے عزم میں استقامت عطا فرمائے. پروگرام بھی الحمدللہ اختتام کو پہنچا. اللہ تعالیٰ جو بھی ساتھی اس میں شریک تھے, کسی بھی لحاظ سے, تعاون کے لحاظ سے, وقت کے لحاظ سے, انتظامات کے لحاظ سے, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرما دے. اور یہ تمام ہمارے بھائی, دوست, ساتھی, بہنیں جو چل کر آئے دور سے, قریب سے, اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک قدم کو برکت سے بھر دے. یا اللہ آج تو نے یا ہمیں اپنے دین کی بنیاد پر اور توحید کی بنا پر اور پیغمبر اسلام کی سنت آپ کی شان اور مقام کی بنیاد پر اکٹھا ہونے کی توفیق دے. کل اسی طرح ہمیں جنت میں اکٹھا فرما دے, جنت الفردوس میں ہمیں جمع فرما دے. بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے. جو ساتھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ خاتمہ ہو تو توحید پر ہو اور تیرے پیارے پیغمبر کی محبت پر ہو. ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق دے, اور ہماری زبانوں کو اپنے پیارے پیغمبر پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
جزاکم اللہ احسن الجزاء. تین سوال ہیں. قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟
عمر معیار نہیں ہے, بلکہ دو دانت معیار ہے. بس صرف یہ جو آپ مینڈا بولتے ہیں نا, مینڈا مینڈا, یہ پلا ہوا ہو تو اگر اس کی عمر چھوٹی بھی ہو تو وہ چل سکتا ہے, لیکن دو دانت ہونی شرط ہے ہر جانور میں.
جانور کے کان نشانی کے طور پہ کاٹے جاتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟
بھائی اگر جانور میں عیب ہو, جسے وہ کن کٹا ہے, تو اس کی قربانی نہیں ہوتی. لیکن آپ نے اگر کوئی چھوٹی سی نشانی لگا رکھی ہے, کوئی سوراخ کر کے یا تھوڑے سے حصے کو جھاڑ کر, تو وہ چل سکتی ہے, وہ درست اور جائز ہے. لیکن آپ نے زیادہ کان کاٹ دیا وہ نشانی کے لیے ہو, تو وہ درست نہیں.
کتنے دن قربانی کی جا سکتی ہے؟
قربانی کے چار دن. پہلا دن 10 ذوالحج یوم النحر, اور تین دن یوم تشریق کے, جو احادیث سے ثابت ہیں. چار دن قربانی کے.
نماز جنازہ میں تاک صفوں کی پابندی, کیا یہ ہے وضاحت کریں؟
ایک حدیث میں تاک صفوں کا ذکر ہے, تھوڑا سا کلام ہے اس میں, لیکن پھر بھی اگر تاک کر لی جائے, کیونکہ ان اللہ فطر یحب الفطرۃ, کہ اللہ تعالیٰ تاک کو پسند کرتا ہے, اگر تاک کرنا ممکن ہو تو تاک کر لی جائیں, اللہ تعالیٰ کو تاک پسند ہے.
ہم مشکور ہیں ہمارے امیر محترم فضل الشیخ علامہ عبد الناصر رحمانی کے کہ ہماری دعوت کو قبول کیا اور کراچی سے سفر کر کے کھیپرو پہنچے. اللہ رب العالمین آپ کے علم میں، عمل میں اور اخلاص میں اضافہ فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے. ہم مشکور ہیں ڈاکٹر عبد الرشید صاحب، ناظم مالیات، جمعیت الاحزاب سندھ.